لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ حاضری کی سعادت ملتی ہے اور مفتی صاحب سے ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. یقیناً ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. ساتھ یہ بھی نیت کیجئے چونکہ سلسلہ احکام حج ہے اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی حج کے فریضے سے مستفیض ہوتی ہے، عازمین حج کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تیاری میں لگی ہوئی ہے، اور ان ایام میں مفتی صاحب کی طرف سے ہمیں یہ شفقت ہوتی ہے کہ احکام حج سلسلہ عطا فرماتے ہیں، جس میں ان جانے والے عازمین حج کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں. آپ اپنے پاس ڈائری اور قلم لے لیجئے اور جو مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب عطا فرمائے وہ تحریر کر لیجئے، تاکہ حج کے ایام میں حج سے متعلق جو مدنی پھول یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں. آئیے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. امیر سنت کا رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے. اس میں امیر سنت نے درود پاک کی فضیلت نقل فرمائی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے ہمیں احکام حج سلسلہ عطا فرمایا. آج خصوصی طور پر پہلا سلسلہ اس سال کا ہے، تو کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے ہمیں؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج پر جو جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو ہم کچھ موٹی موٹی باتیں، یا یوں کہیے کہ چیدہ چیدہ اصطلاحات،
صحیح،
اس پر آج کلام کریں گے
انشاءاللہ،
تاکہ ابتدائی طور پر کچھ بنیادی چیزوں کا نقشہ ان کے ذہن میں واضح ہو جائے.
صحیح.
اور آئندہ سلسلے سے انشاءاللہ العزیز پھر ہر مرحلے کے جو فقہی مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے
انشاءاللہ.
حج جو ہے دین اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے، سال میں نہیں، روزانہ نہیں، بلکہ عمر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. حج کی فرضیت ایک جداگانہ چیز ہے، اور فرض ہونے کے بعد حج کا واجب ہونا جدا گانا چیز ہے. اور یہ باتیں ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ حج کس پر فرض ہے اس سلسلے میں بیان کی تھیں. تو اب تو خیر وہی لوگ ہمارے مخاطب ہیں بالخصوص کہ جو حج پر جا رہے ہیں، دنیا میں وہ کہیں بھی رہتے ہوں، پاکستان میں ہوں، ہند میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں،
صحیح،
یا جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، جو لوگ اس سال جا رہے ہیں، جن کے فارم بھرے جا چکے ہیں، یا بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپشن ہوگا،
جی بعض فارم پر بھرے ایسا جانے ہوتا کا ہے، پھر پاکستان میں بھی ایسے آپشن بعض اوقات آ جاتے ہیں ایمبیسی کی طرف سے کہ کچھ فارم مل جاتے ہیں،
تو جو حج پر جا رہے ہیں وہ عازمین، وہ خوش نصیب، تو ان کے لیے جہاں زادہ راہ ضروری ہے، جہاں وہ اپنے ساز و سامان کی لسٹ بنائیں گے، وہیں پر حج سے متعلق ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے، جس سے وہ اپنی عبادت کے فرائض ادا کر سکیں، واجبات ادا کر سکیں، دیگر مکمل طریقے سے حج ادا کر سکیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو فرض ہوں گی، ان پر سیکھنا، کچھ چیزیں واجب ہوں گی اور کچھ چیزوں کا سیکھنا ان کی حج کی تکمیل اور کامل ہونے کے لیے ضروری ہوگا.
صحیح فرمانے.
پہلا نقطہ میں عرض کروں کہ حج چار طرح کا ہوتا ہے، فرض حج، نظر کا حج، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نظر مان لے کہ میں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کروں گا،
ماشاءاللہ،
تو ایسی نظر اس پر واجب ہو جائے گی،
صحیح،
اس کا پورا کرنا ضروری ہو جائے گا. تو حج کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں،
ٹھیک،
تو ایک قسم نظر والی حج بھی، حج کی بھی ہے،
ٹھیک.
جو تیسری قسم ہے حج کی، وہ ہے نفلی حج.
صحیح.
ایک شخص نے زندگی میں ایک دفعہ فرض حج ادا کر لیا، اب وہ جتنے بھی حج ادا کرے گا مطلق نیت کے ساتھ تو وہ نفلی حج ہوں گے. ہاں، اس نے حج بدل کی صورت میں ادا کیا،
اگر
ہے
کسی کی طرف سے کرنا چاہے
تو پھر ایک وہ
الگ ہو جائے،
بدل کی صورت بنے گی،
ٹھیک.
نظر مان لے تو نظر کی صورت بنے گی،
ٹھیک.
تو ممکن ہے قضا کی نیت بھی ممکن ہے،
ممکن،
کہ بعض لوگوں کے رہ بھی جاتے ہیں،
پھر وہ حج میں ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو قضا لازم
غلطی ہوتی ہے. چوتھی جو قسم ہے وہ ہے حج بدل.
صحیح.
حج بدل جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں.
صحیح.
یعنی حج بدل کا تصور یہ ہے، اس طرح نماز اور روزے کے اندر فدیے کا تصور ہے کہ روزہ رکھنے والا روزہ کی قضا رکھتا ہے، اور پھر زندگی کا ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب اسے قضا کے بجائے فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے.
ٹھیک.
اور نماز کی تو زندگی میں فدیے کی اجازت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ایک اس کی بخشش کی امید کے ساتھ فدیہ دیا جاتا ہے. لیکن جو حج بدل ہے
جی،
وہ زندگی میں بھی ممکن ہے.
حج بدل زندگی میں ممکن،
ممکن ہے.
ٹھیک.
کوئی شخص جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ گیا، جس طرح روزے میں کنڈیشن ہے نا، کہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہ شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترتا ہے.
صحیح.
تو شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترنے والا فدیہ دے سکتا ہے.
ٹھیک.
تو مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، وہ محرم کا انتظار کرتی رہی، عمر کا آخری حصہ ہو گیا، اور پھر اب ایسی صورتحال ہے کہ اس کی صحت جانے جیسی رہی ہی نہیں، وہ بھی اس کہیے کہ شیخ فانی کی طرح ہو گئی.
صحیح.
تو اب وہ اپنی زندگی میں حج بدل کے لیے کسی کو بھیج سکتی ہے.
ٹھیک.
تو یوں
زندگی میں بھی حج بدل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے،
بنتی ہیں.
ٹھیک.
تو بعض صورتیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا تو اب وہ وصیت کر کر جائے گا کہ میرے طریقے سے جو ہے وہ حج بدل کروایا جائے.
ٹھیک.
تو اب جو بھی شخص جائے گا ان دونوں صورتوں میں جو بیان کی گئیں، تو اس کا جو حج بدل ہوگا وہ فرض حج بدل ادا ہوگا.
ٹھیک.
فرض حج بدل جو ہے اس کی اپنی تفصیل ہے، اپنی شرائط ہیں، اپنے احکام ہیں، ایک جداگانہ وہ چپٹر ہے.
ٹھیک.
دوسری صورت ہے حج بدل کی، نفلی حج بدل.
صحیح.
کہ مرنے والے نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی تھی،
یعنی وصیت نہ کی ہو اس کی طرف سے،
کسی قسم کی وصیت نہیں کی تھی.
ٹھیک.
اب دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو ایسا ہوگا کہ اس نے حج کیا ہوگا زندگی میں، اب اس کی اولاد جا رہی ہے، ایک دفعہ انہوں نے حج کر لیا اپنا، وہ دوبارہ انہیں موقع ملا تو وہ اس سال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں.
ٹھیک.
تو اب جب حج مطلب کہ فرض حج بدل کی صورت نہ ہو اور اولاد نے نفلی اور اسال ثواب والی صورت اختیار کی ہے,
جی جی,
تو یہ نفلی حج بدل ہے. یا کسی نے جو ہے وہ اصلاً حج فرض نہیں تھا, وصیت ہی نہیں کی, لیکن پھر بھی کوئی کسی کی طرف سے جانا چاہتا ہے, تو یہ بھی نفلی حج بدل کی صورت ہوگی.
ٹھیک.
تو جو نفلی حج بدل ہے اس کے کوئی الگ سے احکام نہیں ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے تلبیہ کہے,
یعنی اپنی طرف سے تلبیہ کہے, چاہے نفلی حج بدل کرے,
اپنی نیت کرے اور پورے حج کے ارکان اپنی طرف سے ادا کرے اور آخر میں اسال ثواب کر دے.
تو سارے معاملات اسال ثواب کی طرح پیش کرے.
تو جو الگ سے احکام ہیں اور الگ سے شرائط کچھ جو نا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے,
جی,
وہ معاملات ہیں فرض حج بدل کے اندر. تو اب جو لوگ حج بدل پر جا رہے ہیں جن کی نیت ہے, تو پہلے تو وہ اپنی تعین کروائیں گے پوچھ کر علماء سے کہ ہماری یہ کون سی صورت ہے, نفل والی ہے یا فرض حج بدل والی ہے.
ٹھیک.
اور پھر اس کے مطابق جو بھی احکام ہوں گے اس پر وہ عمل کریں گے. تو یہ حج کی چار اقسام بنتی ہیں بنیادی طور پر, یعنی حج فرض اور واجب ہونے کے اعتبار سے وہ میں نے بیان کی ہیں.
اکثریت جو ہے وہ ہمارے یہاں فرض حج کی ہی کیفیت ہوتی ہے, جو ایک
فرض حج کی کیفیت
وہ
ہوتی ہے, بلکہ جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے,
جی جی,
اور اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی,
یعنی کبھی گیا ہی نہیں اور کوئی نیت بھی نہیں,
کوئی نیت نہیں کی,
ٹھیک ہے,
حج پہ چلا گیا, بس حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں,
صحیح,
فرض ہے نفل ہے, کوئی نیت نہیں ہے اس کے دل و دماغ کے اندر, تو اس شخص کا بھی فرض حج ہی ادا ہوگا.
صحیح.
اور جو بھی لوگ جا رہے ہیں پہلی مرتبہ وہ فرض حج کی نیت ضرور کریں, خواہ ان کے اسباب اپنے ذاتی پیسے سے پورے ہو رہے ہوں, کوئی انہیں بھیج رہا ہو,
ٹھیک,
اور بعض اوقات جو ہے نا محکموں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹ ایک ہوتا ہے
نکلاتے ہیں, جی,
تو وہ قرآن اندازی ہوتی ہے, یا کسی اور طور پر ٹکٹ نکلا ہو. پہلی مرتبہ جانے والا حج بدل اگر نہ کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ کسی نے اپنے
حج بدل بھی مفسد, وہی نا وہ فرض والا حج,
فرض والا,
فرض والا نا, نفل اگر حج بدل ہوا کسی کی طرف سے تو یہ اپنا ہی ادا کرے گا نا. کسی نے کہا بھائی میرے ابو کے اسال ثواب کے لیے آپ کو حج پہ بھیج رہا ہوں, مثال کے طور پر ایک کیفیت بنتی ہے.
تو دیکھیں یہاں تو اب بھیجنے والے کا جو اخراجات ہیں نا,
جی جی جی,
وہ سامنے رکھے جائیں گے.
اچھا.
کہ وہ کیا چاہتا ہے.
ٹھیک.
وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صرف مدد کر رہا ہوں, مدد کرنے کے پیسے جو ہے وہ اس کا اسال ثواب ہو جائے.
ٹھیک ہے.
یا وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں تلبیہ بھی یہاں سے پڑھے.
اچھا اچھا.
تو یہ ایک اور صورت ہے.
ٹھیک.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلق کسی نے نیت کی تو اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور کسی نے اگر قصدن نفل کی نیت کی تو اب تو نفل ہی ادا ہوگا. تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ فرض حج کی نیت کرے, سوائے اس کے کہ انہیں حج بدل کے لیے بھیجا گیا ہے بطور خاص فرض حج بدل کے لیے.
ٹھیک.
اب حج پر جو بھی شخص جا رہا ہو, یہ جو چار قسمیں بیان کی گئی ہیں, خاص طور پہ جو تین صورتیں ہیں فرض حج کی, نفل کی, یا حج بدل, بدل کی,
جی,
یہ کسی نے اختیار کی اور اب حج کرے گا کیسے, تو حج کی ادائیگی کے تین مختلف طریقے ہیں
ماشاءاللہ.
جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ حج ادا کرنے کے تین طریقے ہیں. ایک جو ہے حج قران ہے, دوسرا حج تمتع ہے, تیسرا حج افراد ہے. اب حج قران کیا ہوتا ہے, پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ حج قران سب سے افضل ہے
ماشاءاللہ,
اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس میں مشقت بھی قدر زیادہ ہے.
صحیح.
یعنی یہ تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ حج پر جو بھی روانہ ہوتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں روانہ ہوتا ہے عام طور سے. جن کی مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے تو انہوں نے چونکہ مکہ مکرمہ نہیں جانا تو وہ بغیر احرام کے روانہ ہوتے ہیں.
ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب, ایئرپورٹ پر جو ہے وہ مدینہ کی فلائٹ ہے اور احرام مان کر آ جاتے ہیں, ہم تو حج پہ جا رہے ہیں, جب حج پر جا رہے ہیں تو پھر کیا نام ہے احرام میں ہی جائیں گے, یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچھی وضاحت فرما دی کہ جن کی مدینے کی فلائٹ ہے تو
وہ احرام میں نہیں جائیں گے. ان کے جو مناسک ہیں اس کا آغاز ہوگا جب یہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف جائیں گے تو یہ احرام باندھیں گے.
ٹھیک.
سفر کا آغاز تو ہو گیا ہے.
جی جی جی.
مطلب جو حج کا سفر ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے, اس کا ثواب تو ان کو مل رہا ہے. اب حج تمتو.
ٹھیک.
حج تمتو کے اندر پہلے تو میں عرض کروں کہ عمرہ جو ہے نا, عمرہ وہ حج سے بڑا جڑا ہوا ہے.
جی.
اور ایک گہرا تعلق ہے اس کا. تو حج افراد جو ہے, جو شخص حج افراد کرتا ہے جو ہم نے تیسرے نمبر پہ بیان کیا,
جی جی,
وہ عمرہ نہیں کرتا.
حج افراد والے کو عمرہ نہیں کرنا,
اس کو نہیں کرنا عمرہ.
ٹھیک.
لیکن حج قران والا اور حج تمتو والا دونوں عمرہ ادا کریں گے لازمی طور پر.
ٹھیک.
لیکن حج قران والا جب عمرہ ادا کرے گا اور خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرنے کے بعد, سعی کرنے کے بعد, اب یہ احرام نہیں کھولے گا.
ٹھیک.
احرام کی حالت میں رہے گا اور اب اسے حج کے اندر مہینہ ہو یا ڈیڑھ مہینہ ہو یا زیادہ دن ہوں, یہ احرام میں ہی رہے گا.
یعنی ان کا احرام کی پابندیاں ایز اٹ از رہیں گی.
ایز اٹ از رہیں گی, احرام نہیں اترے گا.
صحیح.
یہاں تک کہ پورا حج کر لے گا اور پھر حج میں جب احرام اتارنا ہوتا ہے قربانی کے بعد,
جی,
تو یعنی دسویں تاریخ یا دسویں تاریخ کے بعد, تو
جب بھی قربانی ہوگا, حلق ہوگی, اس کے بعد یہ احرام اس
مطلب قربانی کے بعد ہی ہوگا نا.
جی جی.
حلق سے احرام اترے گا.
جی جی جی.
تو اس وقت تک یہ احرام میں رہے گا.
جی.
تو جن حضرات کی فلائٹ آخری تاریخوں میں ہو وہ ذہن نصیب کرانی کریں.
ماشاءاللہ.
یعنی مثال کے طور پہ کسی کی فلائٹ 4-5 ذوالحجہ کو ہے تو ان کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے حج کران کرنا.
ٹھیک.
اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کی فلائٹ بالکل ہی لاسٹ میں ہے, بالکل آخر میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ یعنی مسجد الحرام شریف جا ہی نہیں سکتے.
ٹھیک.
اور ممکن ہی نہیں ہمارے لیے, ہم براہ راست منا ہی پہنچیں گے یا عرفات ہی پہنچیں گے.
ٹھیک.
تو پھر ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ حج افراد کریں.
حج افراد کریں.
حج افراد کریں.
ٹھیک.
یا وہ خواتین کے جن کے ایام ایسے ہیں کہ وہ پاک نہیں ہوں گی اور حج شروع ہو جائے گا, یعنی دسویں تاریخ آ جائے گی, وہ پاک نہیں ہوں گی, وہ عمرہ نہیں کر پائیں گی.
صحیح.
تو انہیں بھی یہ چاہیے, یعنی آخری تاریخوں میں جانے والے اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے. عمرہ کر لیا پھر جو بھی کیفیت ہو
وہ مسئلہ,
تو حج کے جو اراکین ہیں مسجد الحرام میں جانے کے علاوہ,
جی جی جی,
مطلب عرفات میں جانا, مزدلفہ میں جانا یا مینا میں جانا, اس کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے,
وہ صرف انہیں طواف و زیارہ کے لیے کرنا ہوگا.
تو ایسی خواتین بھی جو ہیں وہ حج افراد کر سکتی ہیں, بہتر یہی ہے جو آخری تاریخوں میں جا رہی ہوں. تو حج قران کیا ہوتا ہے یہ میں نے مختصراً عرض کیا کہ اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن حج تو ہے ہی, ظاہر بات ہے, لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتے ہیں.
ٹھیک.
حج تمتو حج قران سے سے زائد چیزوں میں جدا ہے, اور جو بہت ہی واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ حج تمتو پر جانے والے جب اپنے گھر سے روانہ ہوں گے, کسی کی اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو وہ پاکستان سے ہی احرام کی نیت کرے گا, یا کم از کم جہاز میں بیٹھ کر میقات آنے سے پہلے پہلے نیت کرے گا.
ٹھیک.
کسی کی جو ہے وہ وایا فلائٹ ہے, بحرین سے ہے یا امارات سے
کنیکٹڈ ہوتی ہے
یا قطر سے ہے,
جی جی جی,
تو وہ پاکستان سے احرام نہیں باندھے گا. مطلب باندھ بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے,
نیت نہیں کرے گا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یعنی نیت بھی کر سکتا ہے کرنا چاہے تو, لیکن جب اسٹے فلائٹ ہے, اسٹیس کا ہوگا, تو بہتر یہ کہ نہ باندھے.
صحیح.
کیونکہ مشکلات ہو جائیں گی عملی طور پر, جو عوام ہے اس کے لیے تو یہی بہتر ہے, مشکلات ہو جائیں گی. تو جب یہ وہاں جائے گا, وہاں سے فلائٹ اڑے گی, تو فلائٹ اڑنے کے بعد کسی وقت نیت کر لے, میقات آنے سے پہلے پھر نیت کر لے.
ٹھیک.
اور میقات جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی جہاز میں, مطلب سویا ہوتا ہے،
تھکن بھی ہوتی ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے.
جو جدہ ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی ضابطہ عرض کر دوں، جو فلائٹ جدہ جا رہی ہے ڈائریکٹ،
ٹھیک ہے،
اور ایسا نہیں ہے کہ حاجی جو ہے اتر کے مدینہ چلا جائے گا وایا روڈ، ایسا بھی نہیں،
انہوں نے جدہ سے مکہ
ہی جانا ہے، مکہ المکرمہ جانا ہے.
ٹھیک،
تو اب جہاز جیسے ہی ہموار ہو جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بیلٹ کھول لیں، اس وقت نیت کر لیں.
صحیح،
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بیلٹ کھولنے کی کیفیت سے پہلے پہلے جہاز جو ہے وہ بعض اوقات واپس بھی آ سکتا ہے، یا آپ جہاز میں جا کے بیٹھ گئے وہ جناب چل ہی نہیں رہا، سو مسائل ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو جب بالکل جہاز جو ہموار ہو جائے اس وقت جو ہے وہ نیت کر لیں اور پھر آرام سے سو جائیں.
ٹھیک ہے،
کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے نیت نہیں کی. اب نیت کس طرح کرنی ہے، کیا کیفیت ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سلسلوں میں اس کو لے کر چلتے رہیں گے.
ٹھیک ہے.
اچھا، تمتو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ جائیں گے یہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھیں گے.
یہ سب سے اہم تھی میرے ذہن میں سوال بھی تھا، بہت اہم میٹر آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اسے پوچھتے بھائی کہاں جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں. اچھا، آپ نے حج کرنا ہے تو احرام میں نیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے حج کی نیت کرنی ہے نا حج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا مدنی پھول عطا فرمایا، اور مزید ماشاءاللہ جس طرح آپ وضاحت فرمائیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اس وقت مدنی پھول مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں نہایت ہی اہم ترین ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد، چونکہ مجلس حج و عمرہ کا بستہ ایئرپورٹ پہ بھی لگتا ہے مفتی صاحب، تو وہاں جب فلائٹ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اسے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، بولے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس وقت انہوں نے نیت کیا کرنی ہے وہ ارشاد فرمائی.
حج تمتع پر جو
جی
جا رہا ہے تو وہ عمرہ الگ الگ ادا کرے گا اور اس کے بعد نئے احرام سے حج ادا کرے گا، یعنی یہ لوگ عمرے کا احرام باندھیں گے.
ٹھیک،
عمرے کا احرام انہوں نے باندھ لیا اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اب یہ جا کر عمرہ ادا کریں گے، یعنی طواف اور سعی کے بعد حلق کروا کے احرام کھول دیں گے.
ٹھیک ہے،
اور سادہ لباس میں آ جائیں گے، اور پھر ان کی مرضی ہے وہاں جا کے مسجد عائشہ جا کے یا کسی اور مقام سے جا کے حرم سے باہر جا کر یہ جتنی عمرے کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب ان کا احرام کھل جائے گا.
ٹھیک ہے،
تو یہاں سے جو جا رہا ہے اور قران نہیں کر رہا، افراد نہیں کر رہا، تو وہ عمرے کی نیت کرے گا.
ٹھیک ہے،
جو نیت کتاب میں لکھی ہوتی ہے
جی جی جی،
تو وہ حج کی نیت نہیں کرے گا، وہ عمرے کی نیت کرے گا. پھر جب ساتویں تاریخ آ جائے گی یا آٹھویں تاریخ آ جائے گی ذوالحجہ کی، پھر اس کو احرام باندھنا ہے حج کا.
ٹھیک ہے،
نئے سرے سے، اور پھر وہ حج کی نیت کرے گا. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے حج افراد. تو حج افراد کے اندر ایک ہی احرام ہوتا ہے، اور ایک ہی احرام پہن کر جو ہے وہ حجی جاتا ہے مکہ المکرمہ، اور اسی سے وہ حج ادا کرتا ہے. تو یہ بھی تمتع کی طرح اس میں ایک چیز تو ہے کہ ظاہر بات ہے میقات سے احرام شروع ہوگا اور حج تک باقی رہے گا.
جی،
جو ہل میں رہنے والے ہیں، جو مکی ہیں اور ہلی ہیں، وہ نہ تو حج قران کر سکتے ہیں نہ حج تمتع کر سکتے ہیں.
ٹھیک،
وہ صرف اور صرف حج افراد کریں گے. اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سال ان کا حج کا ارادہ ہو وہ عمرہ نہ کریں اشہور حج میں.
اشہور حج میں،
یعنی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں.
ٹھیک،
چاند نظر آتے ہی، اور وہ حج افراد ہی کریں گے. اور جو آفاقی ہیں وہ بھی حج افراد کر سکتے ہیں. حج
آفاقی بھی کر سکتے ہیں، ہلی بھی کر سکتے ہیں، مکی بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک
ٹھیک.
اچھا، اب حج کرنے والے ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں نا آفاقی، ہلی اور یہ حرم، کچھ اس کی تفصیل ناظرین کو بتا دیتے ہیں.
ماشاءاللہ،
ذرا پکچر دکھائیے گا بھی.
سبحان اللہ،
پوری تصویر ایک یعنی دور سے لی ہوئی ہے.
جی جی،
یہ جو لال نشانات نظر آ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں میقات ہے.
ٹھیک،
پاکستان سے جانے والے یہ لملم کا میقات پڑتا ہے ان کو.
ٹھیک ہے،
اور باقی جو لوگ ہیں انہیں مطلب کہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہیں ابیار علی
ذوالحلیفہ سے. جی،
ذوالحلیفہ پڑے گا.
جی جی،
اور اس کے بعد جو ہے وہ جو طائف سے آئیں گے انہیں جو ہے وہ کرن المنازل پڑے گا، جس کا نام آج کل سیل مشہور ہے.
جی،
ایک دوسری تصویر ہوگی وہ دکھائیے گا. یہ مزید اس کا وہ جو کھینچا گیا ہے
اس کو اور زیادہ ڈائریکشن کلیئر کیا گیا ہے اس کا. ٹھیک,
جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں,
ٹھیک, یہ پورا جو ہے یہ مفتی صاحب میقات ہے نا؟
جی ٹھیک, یعنی یہ باہر میقات ہے.
جی جی جی,
یہ باہر میقات ہے, اور جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ ہل میں رہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ میقات کے اندر رہتے ہیں, جیسے جدہ شہر ہے.
ٹھیک ہے,
جدہ شہر میں رہنے والے جو ہیں وہ ہل میں رہنے والے ہیں, اور جو لوگ جو ہیں وہ جو سمجھیے کہ بہت ساری بستیاں ہیں.
جی جی, مختلف بستیوں سے ہوتے
مختلف جو ہے وہ اطراف سے جو لوگ جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں, اور مختلف سمتوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. تو یہ ایک دائرہ ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ میقات کہاں کہاں ہیں. بڑی ہی مختلف
جوفا کی ایک میرات ہے, اور پھر عراق سے آنے والوں کے لیے الگ ہے.
جی جی, تو عرابی کا ایک مقام ہے جوفا, جہاں پر
جوفا کہتے ہیں.
مدینہ منورہ سے آنے والے اگر یہاں سے بھی احرام باندھ لیں تب بھی کافی ہے,
تو بھی ان کا احرام ہو,
تو بھی کافی ہے, کسی غلطی کے مرتکب نہیں کہلائیں گے.
ٹھیک
ٹھیک, ایک اور اس کی جو ہے پکچر شاید ہوگی ہمارے پاس. یہ مزید جو ہے وہ خانہ کعبہ قسم سے یہ دکھایا گیا ہے.
ٹھیک,
کہ اب مدینہ منورہ کی جو میقات ہے وہ سب سے دور ہے.
جی جی جی,
واضح ہو رہی ہے. اور
باقی میقات جو ہیں وہ
جو
قریب ہیں,
طائف والی میقات ہے سب سے قریب ہے, اور یہ لملم بھی جو ہے وہ قدرے دور ہے.
جی,
تو یہ ایک جو ہے وہ اس دائرے کے اندر جتنا بھی حصہ ہے یوں کہیے کہ وہ
ہل ہے,
ہل تقریباً ہل ہے.
ٹھیک,
ممکن ہے کچھ ایسا حصہ ہوگا جس پہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایک تقریب اور تقریب فہم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حصہ جو ہے وہ ہل ہے.
ٹھیک,
جو لوگ اس کے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں,
ان سب کو آفاقی کہیں گے.
جی
ٹھیک,
یعنی دمام میں رہنے والے, مدینہ منورہ میں رہنے والے آفاقی ہیں.
ہم رہنے والے ہیں پاکستان میں رہنے والے, ہم بھی آفاقی کہلیں.
تو ملک بدل گیا نا,
ملک بدل گیا,
لیکن جو عرب ملک
میں رہنے والے
ہیں, دمام وہیں کا شہر ہے.
جی,
مدینہ منورہ سے ہی جو نا عرب شاد و آباد ہے.
جی جی,
تو وہاں کے رہنے والے بھی آفاقی ہیں, کیونکہ وہ میقات کے باہر رہتے ہیں.
باہر رہتے,
جب وہ آئیں گے مکہ مکرمہ تو میقات کراس کر کر آئیں گے, احرام ضروری ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میقات کی اہمیت کیا ہے. میقات کی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص یہاں سے گزرے گا, میقات سے گزرے گا, وہ فضائی راستے سے گزرے, بحری راستے سے گزرے, بری راستے سے گزرے, بھلے گزر جائے, کچھ بھی ضروری نہیں ہے.
صحیح,
کچھ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے براہ راست,
اگر نیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ جانے کی ہے,
مکہ مکرمہ جانے کی نیت ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب مکہ مکرمہ کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لازمی طور پر احرام کی حالت میں میقات عبور کرے.
سبحان,
تو اب کوئی شخص جدہ جا رہا ہے, اس کی نوکری جدہ میں, احرام پہ نہیں جائے گا.
ٹھیک,
لیکن جدہ جانے والا پہلی مرتبہ جا رہا ہے, اس نے کہا کہ میں تو بس مکہ ہی جاؤں گا, اور احرام میں تو جناب پہلے خانہ کعبہ دیکھوں گا.
کیا بات,
تو اب اس نے براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت کر لی, اب اس کے لیے احرام کی حالت میں جانا ضروری ہوگا.
ٹھیک, ماشاءاللہ. تو اب یہ مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح مفتی صاحب بتا رہے ہیں میقات کی جو ہمیں کیفیت بتائی گئی کہ یہ میقات ہے اور یہ اس کا دائرہ ہے, اور میقات کے اندر جو بھی جائے گا, جب بھی جائے گا, اور اس کی نیت مکہ شریف کی ہوگی, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں میقات کے اندر داخل ہوگا, اور انشاءاللہ پھر وہ مکہ شریف حاضری دے گا. جی مفتی صاحب,
اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں حج کا خرچہ بچانے کے لیے ویزوں پر جاتے ہیں.
جی,
یعنی وہ ویزا لے لیتے ہیں مختلف کمپنیوں کا اور حج کے ویزے پر نہیں جاتے. اب اس میں سے بعض لوگ ویزا ہونے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے تسری لے لیتے ہیں.
جی,
ویزے پر تسری بھی مل جاتی ہے, اور بعض لوگ نہیں لیتے. اب وہ ریاض اترتے ہیں ایک مثال ہے, اور وہاں سے ان کی نیت ہے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, نیت ہی ان کی یہ ہے.
جی,
اب اگر وہ احرام کی حالت میں جائیں گے, چیک پوسٹ پر ان کو روک لیا جائے گا, اور ان کو کہا جائے گا کہ جناب آپ کیسے جا رہے ہیں جناب, تو اب وہ احرام نہیں پہنتے.
صحیح,
اور اس طرح کے جانے والے اکثر وہ ہوتے ہیں جو فرض حج ادا کر چکے ہوتے ہیں, تو بغیر احرام کے جو بالکل مکہ جانے کی نیت کر رہا ہے، اچھا ان کی فلائٹیں بھی آخر میں ہوتی ہیں، بالکل لاسٹ فلائٹیں ہوتی ہیں،
صحیح،
تو ان کا اس طرح احرام نہ پہننا اور بغیر احرام پہنے میقات عبور کرنا اور مکہ مکرمہ کی نیت سے جانا احرام کے بغیر جانا، یہ حرام ہے،
یہ حرام فیل
جب یہ مطلب وہ جگہ عبور کریں گے جہاں میقات، اس سے پہلے تو ٹھیک ہے احرام ضروری نہیں ہے، جب وہ جگہ عبور کریں گے تو لازمی طور پر ان کو احرام کی پابندی کرنی پڑے گی. اچھا، اب تین مقامات بتائے تھے نا ہم نے،
جی،
ایک ہے آفاق، وہ ہم نے بتا دیا کہ اس دائرے سے جو بھی باہر ہے وہ آفاقی ہے،
ٹھیک ہے، اور جو دائرے کے اندر ہے وہ
اندر
ہلی
ہے، وہ ہلی ہے،
ٹھیک ہے.
اب اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے،
ماشاء اللہ،
ذرا دکھائیے گا ہمیں،
دکھائیے بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو وہ دائرہ بھی.
یہ یعنی مکہ المکرمہ سے یہ دائرہ پھیلتا ہے،
ماشاء اللہ،
اور مکہ المکرمہ شہر کی کہیں تو آبادی میں ختم ہو جاتا ہے، سب جو آبادی ہے،
جی جی جی،
آپ دیکھیں نا تنیم کے بعد بھی تو آبادی ہے،
جی بالکل،
کہیں تو یہ مکہ المکرمہ شہر کی آبادی میں ختم ہو جاتا ہے،
ٹھیک،
اور کہیں اس آبادی سے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور ختم ہو جاتا ہے،
جس کو ہم حرم کہتے ہیں.
اس دائرے کے اندر حرم ہے،
بالکل،
یہ جو دائرہ دیا ہوا ہے یعنی ایک طرف حدیبیہ پر یہ ختم ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
ایک طرف جیرانہ پر ختم ہو جاتا ہے، ایک طرف تنعیم پر ختم ہو جاتا ہے. جو سب سے مختصر ایریا ہے وہ تنعیم کا ایریا ہے، اور اس تنعیم کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے اداعت لبن،
ٹھیک،
تو جیرانہ اور حدیبیہ تو جانا ہوا ہے، یہ اداعت لبن اس وقت اس کا کیا نام ہے مجھے اندازہ نہیں ہے،
ٹھیک،
تو یہ ہے حرم. تو حرم کے جو رہنے والے ہیں حج کے کچھ مسائل میں ان کے جدا گانا احکام ہیں،
ٹھیک،
جسے ان پر لازم ہے کہ وہ حرم ہی سے حج کا احرام باندھیں گے،
یعنی وہ حرم میں ہیں تو حرم ہی سے حج کا احرام،
یعنی حرم سے بات یہ کہ پورا حرم، مسجد حرام نہیں،
جی جی،
اور جو ہل میں رہتے ہیں مطلب آفاقی تو نہیں ہے لیکن ہل میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہل سے باندھیں گے.
ان کو ہم یوں سمجھا دیں مفتی صاحب کہ وہ حرم میں شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مسجد حرام، تو ہم ان کو مکی کہہ لیں،
ہاں مکی
ہے نا، مکی کہہ سکتے ہیں،
بلاشو مکی،
ٹھیک ٹھیک.
لیکن جو لوگ جو ہے وہ جیرانہ سائڈ پر رہتے ہیں،
جی،
تو آبادی اتنی ملی ہوئی ہے کہ وہ ویسے تو مکی کہلاتے ہیں، شاید ان کے شناختی کارڈ پہ بھی مکی لکھا ہوا ہو، لیکن شریعت اعتبار سے مکی نہیں ہوں گے،
اچھا اچھا،
فقہی اعتبار سے. تو جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں وہ مکی ہیں، جو حرم سے باہر رہتے ہیں وہ مکی نہیں ہیں،
ٹھیک.
تو یہ ایریا کے جو ایریا ہے، جو جگہ ہے اور جو زمین ہے حج کے تعلق میں جس سے گفتگو کی جاتی ہے، مسائل جس پر جو ہے وہ منقسم ہوتے ہیں، تین طرح کے ایریاز ہوئے، ایک آفاق، دوسرا ہل اور تیسرا حرم،
ٹھیک،
یہ ان کا تعارف ہم نے پیش کیا ہے. اب حج کے جب حج کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اچھے اچھے لوگ غلطی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2010 میں میں نے ریکارڈڈ سلسلہ کروایا،
جی،
امیر علیہ سنت کی عادت ہے کہ موقع کا انتظار کرتے ہیں، کبھی ایسا ہو کہ بالکل تنہائی میں ملاقات ہو، پھر کئی چیزیں بتاتے ہیں کہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا، ان کی شفقتیں ہیں،
ماشاء اللہ،
اور بتانے والے نہ ہوں تو مطلب انسان غلطی کا شکار رہتا ہے، تو جس کے بتانے والے موجود ہوں خوش نصیب ہوتا ہے،
اصلاح کرنے والے ہوں،
جی ہاں بالکل، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. تو مجھے بتایا کہ آپ نے جو ہے نا وہ بار بار جو ہے ایام حج کا لفظ استعمال کیا ہے. 2010 میں پہلی مرتبہ میں سلسلہ ریکارڈ کروایا تھا، لائیو بھی نہیں تھا، تو میری توجہ کی کہ ہاں وہ تو غلط کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے، شوال المکرم سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں،
جی،
تو شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں. ذوالحجہ کا پورا مہینہ بھی بول دیا جاتا ہے،
جی،
کہ بھی 3 مہینے حج کے مہینے ہیں،
جی،
لیکن جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 مہینے اور 10 دن وہ
10 دن،
تو ان کو کہا جاتا ہے حج کے مہینے یا پھر اشہر حج. اور ایک ہوتا ہے ایام حج،
ٹھیک،
ایام حج کیا ہوتے ہیں کہ جب مناسک حج شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا جائے تو عمرہ بھی حج کے مناسک میں شامل ہے،
جی جی،
لیکن اس کو کہا نہیں گیا،
ٹھیک،
تو جب وہ تاریخ آتی ہے کہ جس میں حاجی منا کو روانہ ہوتے ہیں،
ٹھیک،
8ویں تاریخ کو روانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رات وہاں گزارتے ہیں،
ٹھیک،
اور پھر جو ہے وہ
ایام حج سمجھانے کے لیے یوں ہے کہ جو مینا کا پہلا دن ہوتا ہے, نارملی جو مینا میں پہلی نماز ظہر کی ادا کرنی ہوتی ہے 8 ذوالحجہ کو.
اصل میں اب تو نارملی صورتحال بدل گئی ہے.
جی 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 جی,
اب تو
رات ہی لے جاتے ہیں,
سات کو چلے جاتے ہیں.
جی سات کو لے جاتے ہیں.
تو اب معاملہ یہ ہے کہ آٹھویں جو تاریخ ہے,
جی جی,
آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں, بارہویں, تیرہویں,
ٹھیک,
یہ وہ دن ہیں جن کے اندر مناسک کے حج ادا کیے جاتے ہیں. ان دنوں کو ایام حج کہتے ہیں.
ٹھیک,
تو اس بات کو بھی یاد رکھیں اور اس فرق کو بھی یاد رکھیں, اور بار بار آئندہ آنے والے سلسلوں میں اس کا تذکرہ ہوگا تو یہ ذہن نشین رہے گا
انشاءاللہ.
اب حج کے جو مناسک ہیں وہ چار جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی پہلی دفعہ جو جا رہے ہیں خاص طور پر ان کی آگاہی کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک تو شہر مکہ المکرمہ ہے,
ماشاءاللہ.
مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام واقع ہے, اور مسجد الحرام شریف میں عمرہ ادا کیا جاتا ہے.
ٹھیک,
تو حج کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو یہاں ادا کیے جاتے ہیں, جس میں عمرہ ہو گیا, خواہ وہ حج تمتع والا کرے گا یا حج قران والا کرے گا, پھر طواف قدوم ہو گیا, اس کی کیا ہوتا ہے تفصیل آگے بیان کروں گا
انشاءاللہ.
پھر جو ہے وہ حج کرنے کے بعد, یعنی حج کا جو احرام کھل جاتا ہے, اس کے بعد عام طور پر جو طواف ادا کیا جاتا ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں, حالانکہ وہ حج کا دوسرا فرض ہے, تو وہ بھی ظاہر بات ہے طواف کرنا ہے تو پھر مسجد الحرام شریف,
مسجد الحرام میں آنا ہے, پھر اس سے متصل جو ہے وہ مسا ہے,
مسا ہے,
صحیح, مسا میں بھی جو ہے ہم نے.
تو مکہ المکرمہ میں کچھ جو ہے وہ افعال ادا ہوتے ہیں, مسجد الحرام شریف میں ادا ہوتے ہیں.
ٹھیک,
دوسرا مقام ہے مینا.
ٹھیک,
منا کا جو قیام ہے سنت موقعہ ہے, اور منا کا جو قیام ہے وہاں حج سے پہلے صرف جا کے رکنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, صرف جا کے رکنا ہے, وہاں پہ عبادت کرنی ہے اور وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے.
ٹھیک,
تو یہ منا, مزدلفہ, عرفات, یہ جو مقامات ہیں یہ وہ مقامات ہیں جو میدان ہیں.
ٹھیک,
اور ایک طرح سے جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, میں بلا تشبیہ تمثیل, بلا کسی مثال کے ایسے سمجھانے کے لیے عرض کروں, جیسے ایک شخص سراب گڑھ سے نکلا تو ٹول پلازا تک کئی کالونیاں آ جاتی ہیں اور کئی خالی گراؤنڈ آ جاتے ہیں, خالی پڑے ہوئے, لیکن ان کے کوئی نہ کوئی نام ہے.
ٹھیک,
تو یوں جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی آبادی سے جب ایک طرف نکلتے ہیں,
ٹھیک,
تو پہلے مینا آتا ہے, پھر مزدلفہ آتا ہے, پھر عرفات آتا ہے. تو مینا سے جاتے ہیں عرفات, 9 ذوالحجہ کو ظہر کے بعد جو بھی وہاں پہنچا وہ حاجی ہو گیا,
ماشاء اللہ,
اور وقت رہتا ہے اس کا فجر تک.
جی 10 کی فجر تک,
لیکن یہ ضروری ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے حاجی وہاں پہنچ جائے. تو عرفات وہ مقام ہے جہاں وقوف عرفہ ہوتا ہے, عرفات میں پہنچنا, وہاں ٹھہرنا, اس مخصوص مدت میں, مخصوص وقت میں وہاں پہنچنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے.
ٹھیک,
جس سے یہ فوت ہو گیا اس کا حج ہی گیا. تو عرفات کے اندر صرف اور صرف وقوف ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے, اور وقوف نام ہے دعا کا, التجا کا, گڑ گڑانے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا. پھر حاجی آتے ہیں, بیک ہوتے ہیں, یعنی جاتے ہوئے صرف کراس کر کر آ گئے مینا مزدلفہ کو, یا بار بار سے آ گئے گھوم کر, لیکن اب واپسی میں ان کو مزدلفہ جانا ہوتا ہے, اور وہ بالکل پیدل جائیں تو یہاں سے چلے وہاں پہنچ گئے.
ٹھیک,
یوں ہوتا ہے.
ٹھیک,
تو مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ 10ویں رات ہے, حاجی وہاں پہنچنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, اس وقت شروع ہوتا ہے, اسی وقت ہوتا ہے نا.
جی جی, فجر کا جو وقت ہے وہی وقوف مزدلفہ ہے, جو خاص فجر کا وقت, یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے,
اور تو پہلے جاتے ہیں لوگ,
لیکن
اس سے پہلے نکلنا نہیں ہے ورنہ وقوف ادا نہیں ہوگا.
انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں اس کی وضاحت بھی آپ سے لیں گے ہم.
اچھا, پھر دوبارہ مینا آ جاتے ہیں.
ٹھیک,
اب مینا کی جو بستی ہے وہ ہے پھیلی ہوئی, بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اور اب تو بہت سارے خیمے مزدلفہ میں بھی لگا دیے گئے ہیں, لیکن مینا پہنچ کر اب 3 دن یا 4 دن,
جی
مطلب
جو تیرہویں کی رمی کریں گے
دس گیارہ بارہ تو ضروری ہے
جی جی,
اور تیرہویں کی رمی جو ہے وہ آپشنل ہے.
ٹھیک,
تو یہاں سے اب جو کام کرنے کے ہیں وہ رمی کرنے کے. دسویں کو رمی کی جاتی ہے, گیارہویں کی جاتی ہے, بارہویں کی جاتی ہے, تیرہویں کی کرنا اور نہ کرنا اختیاری معاملہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ افعال ہیں, یعنی چار مقامات ایسے ہیں جہاں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں. ان مقامات کا میں نے ایک سرسری سا جائزہ عرض کیا ہے.
صحیح, ماشاء اللہ عز و جل, بڑے پیارے انداز سے آپ نے یہ عطا فرمایا. اس سے اب کچھ کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالرز ہیں, ان کو لینا ہے.
چلیں کال کال لے لیتے ہیں پھر.
چلیں کچھ کالز بھی لے لیجیے,
وہ شروع کرتے ہیں.
جی انشاءاللہ, جی کال لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عدیل اتاری یاسوبت کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ یار پتہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, اللہ کی رحمت سے اگر جنت البقیع نصیب ہو جائے تو ایسی صورت میں وصیت کر کے چلے جانا اور اپنے جو اموال ہیں اس کو تقسیم کر دینا, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ وہاں پر جا کر کیا ہم اسکائپ کے ذریعے اپنے بچوں سے ویڈیو کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدیل بھائی ان شاء اللہ آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں مفتی صاحب سے. اگلی کال لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب, میں عبد المجید میمن سیلانی قادین ہند بلڈانہ شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, یہ سوال ہے کہ ہمارے بچوں نے جو سمجھو کمائی کی, جو انہوں نے پیسہ کمایا, تو ان سے پہلے حج کرنا چاہیے یا ان کی شادی کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. مفتی صاحب, یہ ہمارے عدیل بھائی لیاقت آباد سے وصیت کر کے جائیں اور پھر جانے کے بعد گھر والوں سے اسکائپ پہ بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کیا کریں؟
حج پر جو جا رہا ہے اس کے پس منظر میں ہمارے فقہا نے, اہل تصوف نے یہ نکات بیان کیے ہیں کہ جانے والا اس طرح جائے گویا کہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے.
کیا بات, سبحان اللہ.
اور اس کا جو توجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کہیں میں نہ ہو,
کیا
دنیا کو گھر چھوڑ جائے, جو جائے کہ سفر آخرت پہ جا رہا ہے. اور ویسے بھی سفر حج کا ہو, عمرے کا ہو, یا حیدرآباد کا ہو, کہیں کا بھی ہو,
ٹھیک,
یا شہر, مطلب ایک ہی شہر میں ہو, سفر خطرات کا مجموعہ ہوتا ہے, رسک بڑھ جاتا ہے سفر میں. گاڑی میں جیسے بندہ سوار ہوتا ہے
جی بالکل,
روڈ پر آتا ہے تو رسک بڑھ جاتا ہے. کچھ
جہاز میں بھی اڑتا ہے تو مفتی صاحب ابھی جہاز اڑتا
ہے, رسک بڑھ جاتا ہے, رسک بڑھ جاتا ہے. تو کوئی بائک پر بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے یا جہاز میں بیٹھے تو وہ ایک رسک فیس کرتا ہے. تو ایسے موقع پر جو ہے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے, ڈرنا چاہیے, نہ جانے میری زندگی کا یہ آخری سفر ہو. تو حج کا جو سفر ہے اس کے جو کچھ اور آداب ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں, یعنی جو ناراض لوگ ہیں ان سے معافی مانگ کر جائے,
صحیح,
حقوق ذمے ہیں تو وہ حقوق ادا کر کر جائے, لوگوں سے مل کر جائے, ان کی دعائیں لے کر جائے, اور صلہ رحمی کرتا ہوا جائے. اور وصیت سفر کے آداب میں شامل ہے.
صحیح,
یعنی جب بھی بندہ سفر کر رہا ہے تو وصیت لکھ لے.
جی,
یہ وصیت کر جائے. وصیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے واجب وصیت, یعنی جس شخص پر بھی دوسروں کا کوئی مال نکلتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہے لوگوں کا,
ٹھیک,
تو اب اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کر جائے,
یعنی وہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر جائے کہ مجھے فلاں فلاں کا دینا ہے, مطلب بتا کر جائے.
بتانا واجب ہے,
ٹھیک,
کہ کسی کو بتا دے تاکہ جن کا حق ہے اس کے بارے میں تنازع پیدا نہ ہو.
ٹھیک,
ورثہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ جو صاحب حق ہیں وہ دعویٰ کریں, تو یہ بتا کر چلا جائے, دو گواہوں کو کم از کم بتا دے. اچھا, لکھ کر جانا بھی یوں ہوتا ہے کہ اس کی لکھائی ہے اور کسی کہیں نہ کہیں سے کاغذ نکل آیا.
جی,
تو اگر جج کے سامنے معاملہ جائے گا تو شاید اس میں کچھ کمزوریاں آ جائیں.
ٹھیک,
تو گواہی اصل چیز ہے,
ٹھیک,
تو گواہ ضرور بنا دے,
دو گواہ بنا لے, کم
دو گواہ بنا دے, تفصیل پہ لکھ دے بھلے.
ٹھیک,
تو ایک تو ہے یہ وصیت، دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ حق کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو دل کی بات ہے وہ لکھ جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد اس پر عمل کر لیں، یا وہ نفلی جو ہے وہ صدقے کی وصیت کرنا چاہتا ہے، کسی رشتہ دار کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنے مرنے کے بعد تو وہ لکھ دے. وارث کے لیے تو وصیت نہیں ہوتی، اس کو تو ویسے ہی حق ملنا ہوتا ہے. وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، اور بالخصوص وہ افراد جن کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے ایک یا دو کا یا زیادہ کا، لیکن ان کے پوتوں کو وراثت سے نہیں مل رہا ہوتا، مطلب بیٹے موجود ہوتے پوتوں کو نہیں ملے گا، پوتوں کے حق میں وصیت کر جائے. تو اس طرح وصیت کی مختلف قسمیں بنتی ہے، اور حج پر جانے والا بھی وصیت کرے گا. لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی مال تقسیم کر کر جائے، تو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا،
ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ سارا حساب کتاب کر کے سب کو تقسیم.
ایسا ہے کہ کوئی شخص بوڑھا ہو جائے اور کام کاج کرنے قابل نہ رہے، جس طرح آج کل کے نوجوان اپنے والدین سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ دو، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں بندوقیں تک لے آتے ہیں نکال کر، ہمارا حصہ دو، ظلم کر رہے ہو. والدین پر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے
زندگی میں، کسی کا کوئی حصہ،
کوئی حق نہیں ہے.
ٹھیک،
زندگی میں وہ کسی کو دیں نہ دیں ان کا اختیار ہے.
ٹھیک ہے،
جائز طریقے سے جس طرح چاہے رقم خرچ کریں. وراثت ہوتی ہے انتقال کے بعد.
ٹھیک،
جب انتقال ہو گیا کسی کا تو اب جو ہے وہ پھر جو بھی ورثہ ہوں گے اس تفصیل کے مطابق وراثت پائی جائے گی. اور بہت سارے سوالات کر لیے انہوں نے،
ایک ساتھ ہی بہت سارے سوالات، ایک چھوٹے سے سوال میں بہت سوالات موجود.
اب اسکائپ پر بات کرنا،
جی،
حج کا کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے جس میں خاموش رہنا ضروری ہو، کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے.
بالکل،
تو خاموش رہنا ضروری نہیں نہ ہوا، تو جب بندہ وہاں بول سکتا ہے تو اپنے گھر بھی بات کر سکتا ہے،
بات کر سکتا ہے،
بلکہ بعض اوقات تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے.
جی،
اب کسی کی جو ہے نا وہ زوجہ اکیلی ہے، وحشت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
کسی کا آنا جانا ہی نہیں ہے، تو یہ ذرا فون کر کے تسلی دے دے گا، گھبرائیے گا نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، کوئی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں سے ارینج کروا دے گا. اور ایک ہوتی ہے پروٹین کی بات، تو ٹھیک ہے جائز طریقے سے بات کرنا، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے.
ہاں یہ مطلب نہیں بھول دینے مفتی صاحب کہ یہ جو حرم کے اندر بیٹھ کر اسکائپ پر اپنی شکلیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح
میں عرض کر رہا ہوں.
جی جی،
آپ حرم چلے گئے نا، یعنی مسجد الحرام چلے گئے.
جی جی،
مسجد کے تو الگ تقاضے ہیں.
ٹھیک،
مسجد میں تو دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، مسجد میں مباح بات کرنے سے بھی روکا جائے گا.
صحیح،
لیکن ایک بندہ اپنے ہوٹل میں وہ اپنی شکل دکھائے یا مطلب کہ وہاں کے مناظر دکھائے، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ بہت ضروری استعمال کریں، وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کریں.
صحیح،
اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنی ہو تو کوئی ممانعت تو نہیں اس میں.
ٹھیک ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا ہمارے عبد الوحید میمن صاحب ہند سے تھے کہ بھئی وہ بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے شادی کے لیے پہلے مطلب رقم ہم نے جمع کی کمائی، اب وہ پہلے ان کی شادی کریں یا پہلے حج کریں.
میرے خیال سے یہ بتا رہے تھے کہ بچوں نے کمایا ہے.
اچھا، ممکن ہے یوں بھی ہو،
بچوں نے کمایا ہے اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی مال ہے گھر میں، اب وہ پہلے دیکھا جائے کس کی ملکیت ہے،
ملکیت کس کی ہے. ٹھیک،
اور ان میں سے کس کس پر حج فرض ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، ممکن ہے پہلے بھی فرض ہو چکا ہو.
ممکن ہے،
تو جس پر حج فرض ہو رہا ہو اور اس کے پاس آج جانے کی وہ ہو، گنجائش ہو.
صحیح،
پہلے وہ حج ادا کرے گا. اور شادی کا مرحلہ بعد کا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی کسی کے پاس مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے خود کماتا کھاتا ہے، اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، حج فرض ہو گیا، ادائیگی واجب ہو گئی، تو اب اس کو پہلے حج پر جانا ہے.
اس موضوع پہ ماشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا حج کس پر فرض ہوگا،
جی،
تو وہ اس میں کافی گفتگو ہو چکی ہے ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب، پہلے مرحلے کی طرف اگر ہم بڑھیا،
اب ہم نے جو ہے وہ کچھ بنیادی باتیں بیان کی.
ٹھیک ہے،
اب ہم جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں.
مطلب یوں سمجھے کہ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ تمہیدی گفتگو تھی، ایک طرح سے کہ وہ تمہید باندھی جا رہی تھی کہ آیا کہ آپ نے کس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا، وہ اویئرنیس آپ نے ماشاءاللہ عطا فرمائی. اب پہلا مرحلہ جس طرح سے ہم تیاری کیسے کریں،
یعنی اب ہم اسٹیپ وائز چلیں گے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ،
کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے تو اگلے ہفتے سے موجود ہے
انشاءاللہ،
یا ریپیٹ میں دیکھیں گے. تو اب ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ فلائٹ تیار ہو گئی ہے, ڈیٹ آ گئی ہے اس کی, اور 15 دن بعد ہے یا 20 دن بعد ہے. ویسے کب جا رہی ہے پہلی فلائٹ؟
17 تاریخ کو باب المدینہ سے پہلی فلائٹ,
ماشاء اللہ
17 اگست سے.
کوئی
جو اب تک کی معلومات,
20 دن رہ گئے
تقریباً.
تو اب جس کے 20 دن رہ گئے ہیں وہ ذہن بنا لیں کہ بس اب میں تیاری شروع کر رہا ہوں.
بالکل,
یعنی کہ ہفتے پہلے تیاری شروع کرنی ہے, بس وہ آج سے شروع کر دیں.
بالکل, آج سے
کیسے شروع کریں؟ پہلا اسٹیپ,
جی,
سب سے پہلے تو ان مسائل سے آگاہی حاصل کرے جن سے مناسک حج بہتر طور سے ادا ہو سکتے ہوں.
ٹھیک,
مسائل سیکھے, کیا باتیں فرض ہیں اس سفر میں, کیا باتیں جو ہے واجب ہیں, کون سی باتیں ایسی ہیں جو مستحبات میں سے ہیں. مسائل کا سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے.
ٹھیک,
وہاں جا کر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ طواف کیسے کرنا ہے, طواف میں پھیرے کتنے ہوتے ہیں. اب بڑی ہی جو ہے وہ افسردگی کا مقام ہوتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ کر کر آئے ہیں لیکن ذرا بھی انہوں نے کسی کے پاس جانا گوارا نہیں کیا, کسی سے جا کر پوچھ ہی لیتے یار تھوڑا سا حج کا مجھے بتا دو طریقہ.
بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ جو اپنے حج کے ایام میں وہاں جا کر جو سوٹ پہننے ہیں وہ سلوا لیتے ہیں, جوتے خرید لیتے ہیں, بیگ خرید لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن وہاں جا کر حرم میں کس انداز سے داخل ہونا ہے, خانہ کعبہ کے کون سے رکن سے, کون سے کونے سے جو ہے وہ میرا طواف شروع ہوگا, کہاں سے مجھے طواف شروع کرنا ہے, کس مقام کا مجھے استلام کرنا ہے, کس مقام سے مجھے صحیح کرنی ہے, اس کی معلومات بہت بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ دیکھا جاتا ہے جب تربیت کے اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اسلامی بھائی پھر بعد میں بیٹھ کر سوالات کرتے ہیں, اچھا یوں چار کونے ہیں کون سے کونے سے طواف شروع ہوگا. یہ اس وقت جا کر مکہ شریف میں جا کر لوگ جو ہے یہ سوالات کرتے ہیں.
میں جب حاضر ہوا
جی
2013 میں تو ہلکا لگاتے تھے مسائل کا, جب تک یعنی حج کے لیے روانہ نہیں ہو گئے وہی سوالات بار بار پوچھے جاتے رہے. یعنی ایک دفعہ سمجھایا, دو دفعہ سمجھایا, تین دفعہ سمجھایا, لیکن لوگ سن تو لیتے ہیں اسی وقت نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ بات بتائی گئی ذرا, یہ بات ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی ذرا تفصیل سے بتائیے گا. اسی وقت پوچھ لیں تو پتہ چل جائے,
تشفی ہو جائے تھوڑا سمجھ میں اچھے انداز سے.
ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ٹاپک تھے نا وہ پورے ہو گئے.
ٹھیک,
یعنی ہم اسٹیپ بائی چل رہے تھے, پورے ہو گئے اور ابھی کل جیسا جانا تھا, تو میں نے کہا کہ ابھی آج میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا. تو آپ لوگ سوال کرتے رہے ہو, اب میں نے پوچھا عمرہ کر چکے ہیں؟
عمرہ کر چکے,
کر چکے ہیں
صحیح,
اور کئی عمرے کر چکے ہیں, بس یہ ہے کہ کل نکلنا ہے مینا کے لیے.
ٹھیک ہے,
اب میں نے ان سے پوچھا مذاب رحمت کسے کہتے ہیں؟ تو بعض کو نہیں پتا تھا.
اچھا,
مذاب رحمت کسے کہتے ہیں؟
چلے بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سن لیں کہ مذاب رحمت کہتے کس کو ہیں.
جی, پرنالے کو کہتے ہیں.
ماشاء اللہ,
ٹھیک ہے, کونوں کے نام نہیں پتا تھے.
جی,
تو سادہ لوہی جو ہے وہ بہت سادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, اور سادہ لوہی کا جو استعمال ہے وہ دین کے معاملے میں زیادہ کرتے ہیں لوگ, دنیا کے معاملے میں تو ہوشیاری کا استعمال کرتے ہیں.
صحیح,
اور یہاں بالکل رک جاتے ہیں, ریزرو ہو جاتے ہیں, کچھ پوچھنا ہی گوارا نہیں کرتے. تو سب سے پہلا تیاری کا مرحلہ ہے مسائل سیکھنا, رفیق الحرمین ہے.
ماشاءاللہ, یہ کتاب دکھا بھی دیتے ہیں ہم ناظرین کو, امیر اہل سنت کی بہت ہی زبردست کتاب ہے, اور یوں سمجھیں کہ اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں, اور یہ امیر اہل سنت نے الحمدللہ تحریر فرمائی ہے. اس کتاب کی زیارت بھی کر لیجئے, اس کو خرید بھی فرما لیجئے. اس کو
اردو زبان میں آسان ترین کتاب,
ماشاءاللہ,
اس سے بہتر کتاب آسانی کے لحاظ سے, اور جدید جو ہے وہ جو طریقے جو توسیع ہوئی ہے اس کے اعتبار سے, جو ایک گائیڈ بک کہلاتی ہے نا, گائیڈ بک کے اعتبار سے کوئی اور کتاب میری نظر سے نہیں گزری.
ماشاء اللہ, اردو میں اتنی آسان زبان میں, اب یہ ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ, سندھی زبان میں بھی موجود ہے, ہندی زبان میں بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ الحمدللہ انگریزی زبان میں بھی موجود ہے.
بہت سارے تو ایسے ہوں گے کہ ابھی تو سوچیں گے لیں گے لیں گے, پھر جب بالکل فلائٹ اڑنے کا تیار ہوگی نا پھر کسی کو فون کریں گے
یار وہی کتاب لیتے آنا, میرے
کتاب لیتے آنا.
ٹھیک,
ہم لوگ 2010 میں گئے, آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. شاید ہی کوئی موقع ایسا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں رفیق الحرمین نہ ہو یا بہار شریعت کا چھٹا حصہ نہ ہو. ہم لوگ پیدل جا رہے تھے عرفات کے لیے, اس وقت بھی میرے ہاتھ میں سیڑھی جا رہی ہوتی, اس میں بھی دیکھی جا سکتی ہے.
جی جی جی.
تو یہ اتنی اہم کتاب ہے جو سفر کی ساتھی ہے,
مختلف دعائیں اس میں موجود ہیں,
سفر کی ساتھی ہے.
جی بالکل,
ایک ایک اسٹیپ آپ کو بتاتی ہے. اس کتاب کے بغیر جانا ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص خالیہ جا رہا ہے, نہ اس نے کپڑے رکھے نہ کچھ اور رکھا, ایسے چل پڑا وہ
رہنما کے بغیر جا رہا ہے.
رہنما کے بغیر
بالکل.
تو یہ ضرور اس کا اہتمام کر کے نہ صرف ایک رکھیں بلکہ آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے اردو جاننے والے, اردو پڑھنا جو جانتے ہیں, جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوگی انہیں بھی تحفہ دے دیں.
سبحان اللہ, میرے باپا جی 26ویں کی نسبت سے 26 کتابیں تو
ایک سے زیادہ کتاب رکھیں,
اتنی
نہ رکھیں گنجائش نہ رہے.
جی جی,
سامان میں گنجائش
چھوٹی بھی آئی ہیں, اس میں پاکٹ سائز بھی ہیں.
جی, اب دوسرا ایک تو ہے نا مسائل سیکھنا. اس کتاب میں تو پتہ چلتا ہے, یعنی اس کتاب کو جس کے پاس ٹائم ہے ایک مہینے کے اندر اندر پڑھ لے.
بالکل.
اور جس کے پاس ٹائم کم ہے تو 20 دن میں پڑھ لے, کم از کم تو 20 دن بچے ہیں نا.
جی جی.
اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے پڑھیں.
چلیں بھائی, یہ نوٹ بھی کریں گے, کیسے فرمارے, کیسے پڑھیں.
دو حصے کر لیں.
جی,
صفحہ نمبر بتائیے گا, سوال جواب کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟
صفحہ نمبر 260
سے, یعنی سوال جواب کا ایک چیپٹر ہے
جو
پوری کتاب کی جان ہے. ہوتا یہ ہے کہ شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, اب شروع میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ زیادہ راہ کے اعتبار سے ہیں اور اعتبار سے ہیں. سب سے پہلے تو جو 55 اصطلاحات ہیں وہ پڑھیں, تو اس کو روزانہ دو جگہوں سے پڑھیں.
ٹھیک ہے, یہ صفحہ نمبر 58 مفتی صاحب, 55 اصطلاحات صفحہ نمبر 58 پہ موجود.
یعنی سب سے پہلے تو اصطلاحات پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے,
اور پھر شروع سے پڑھنا ہے, تو ہو گیا اسٹارٹ سے پڑھنا.
ٹھیک ہے,
اور پھر جو سوال جواب کا پوشن ہے وہاں سے شروع کرے. تو دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھے تاکہ کتاب جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور ضروری جو چیزیں ہیں یہ جلدی سیکھ لے.
ٹھیک ہے,
پھر بہار شریعت کا چھٹا حصہ ہے, اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بعض چیزیں قدر تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, تو کیونکہ بہار شریعت گائیڈ بک نہیں ہے, وہ ایک صرف فقہی مسائل پر مشتمل ہے. یہ جو ہے گائیڈ بک ہے, پوری ایک رہنمائی کرتی ہے. تو یہ تو تھا فقہی اعتبار سے. جو دوسرا معاملہ ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کعبہ اللہ شریف دیکھنے کے کیا فضائل ہیں.
بالکل.
مسجد الحرام شریف کے کیا فضائل ہیں,
حرم میں داخلے کے کیا فضائل,
منا جو کا مقام ہے اس کی کیا اہمیت ہے.
ٹھیک,
جب یہ منا میں جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب ترین تصور کرے. عرفات کی کیا اہمیت ہے, اور مزدلفہ کیسا پاکیزہ مقام ہے, مدینہ منورہ کے کیا فضائل ہیں.
بالکل.
تو جو مختلف مقامات ہیں یا معمولات ہیں ان کے فضائل بھی پڑھے.
ٹھیک,
تاکہ ان کے متعلق شوق, جذبہ اور یہ سب چیزیں پیدا ہوں. تو بہت سارے فضائل تو رفیق الحرمین میں بھی موجود ہوں گے. پھر وہ جو عاشقان رسول کی حکایات,
130
حکایات کتاب ہے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بہار شریعت میں بھی موجود ہیں. پھر کچھ اور کتابیں جیسے وہ جو کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال, اس میں بھی کچھ چیپٹر ہیں منا کی فضیلت پر اور تلبیہ کی فضیلت پر.
تلبیہ
کی کیا فضیلت ہے. تو جو فضائل سے متعلق مواد ہے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے.
ٹھیک.
پھر ایک اور چیز کا اہتمام کرے کہ دعائیں منا میں کیا پڑھنی ہیں, دعائیں عرفات میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں, طواف میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں.
طواف کی ہر چکر پہ جو دعا لکھی ہے میں نے سنا ہے, اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ پڑھ کے ہی آدمی رونا شروع کر دے.
بلا شبہ,
بے شک.
تو جو دعائیں ہیں ان کی تھوڑا ریڈنگ کرنا شروع کر دے.
ٹھیک,
جن کی خاص طور پر ناظرہ تھوڑا کمزور ہے یا پڑھنے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے,
صحیح,
تھوڑا سا اس کی پریکٹس شروع کرے, ایک نظر دیکھ لے, کسی سے سن لے. جس کے تلفظ نہیں ہیں وہ ترجمہ پڑھے, جس کے بالکل تلفظ نہیں ہے, تلفظ خراب ہے, وہ ترجمہ پڑھے.
ترجمہ پڑھے اس کا. ٹھیک,
ہاں, کیوں, دعائیں پڑھنا مستحب ہے.
ٹھیک,
ضروری نہیں ہے. تلبیہ پڑھنا جو ہے نا سیکھے.
ٹھیک ہے,
تلبیہ کی بار بار پریکٹس کرے. پھر جو سفر کے آداب جن پر آج گفتگو ہوئی ہماری, تو سفر کے جو آداب ہیں بہار شریعت کے چھٹے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں, وہاں سے پڑھ لے. پھر حج کا جو سفر ہے یہ دنیاوی سفر نہیں ہے.
صحیح.
یہ ایک روحانی سفر ہے.
الحمدللہ.
عشق و محبت کا سفر ہے.
ماشاءاللہ.
تو پھر اس عشق و محبت کے سفر کے کو کیسے گزارنا ہے اس کو پورا پلان کریں.
اس کے لیے عاشقہ نے رسول کے واقعات پڑھیں گے تو پھر وہ اور تڑپ پیدا ہوگی.
130 جو حکایات ہیں وہ پڑھے. پھر ایک اور چیز جو میں نے پچھلے سالوں میں بیان کی کہ اس طرح کا ویسے مواد ملتا ہے کہ مختلف نعت خوانوں کی جو آواز میں کلام ہے کہ کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ سے متعلق کلام. ٹھیک ہے.
خوشخبری بھی دیں گے ہم انشاءاللہ. وہ کارڈ آ گیا ہے.
اچھا
ماشاءاللہ. اس سال جو ہے حج پہ جانے والوں کے لیے بہت ہی پیارا جو ہے وہ 8 GB کارڈ مکتب مدینہ نے شائع کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے آنے والی جمعرات کو اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا مختلف مقامات کے کلام وہ بھی موجود ہیں.
یعنی حاضری مدینہ میں ایک
جی جی
مدینہ میں ہوں اس سے متعلق کلام.
جی جی جی.
پھر معاجہ شریف سے متعلق کلام.
سبحان اللہ.
یعنی جب معاجہ پر حاضر ہونا ہے تو
حاضر ہے
مطلب اس وقت وہ کلام نہیں سننا بلکہ وہ کلام سنتا جب سنتا رہے گا
تو وہ ذہن بنتا
اس کی کیفیت اور وہاں کے آداب سے متعلق ایک ذوق بنے گا.
ماشاء اللہ.
مدینہ آنے والا ہے اس سے متعلق کلام تو راہ مدینہ میں وہ کلام سنتا رہے.
کیا بات.
تو اس کا بڑا اہتمام کر کر جائے جو نا اپنے موبائل میں ڈلوا
روحانیت بڑھے گی
سنتا رہے فولڈر بنا لے
انشاءاللہ.
پھر جو اور جو زیادہ راہ کی تیاری ہے وہ اختیار کرے. اور رفیق الحرمین میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ کون کون سے سامان کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور کون سے سامان کی نہیں پڑ سکتی. تو
امیر سنت نے 56 نیتیں بھی بڑی پیاری عطا فرمائی ہیں اس میں کہ حج پہ جانے والا ان نیتوں کو بھی ذرا اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو. اسے آپ کچھ کالز مجھے بتایا جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے
شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. جی کالز لیجیے.
کوئی بھی عورت
حج کرنے کے لیے غیر محرم کے ساتھ گئی کیا حج ہوگا. اگلی کال بھی لے لیجیے.
علاج میں نے کیا اپنا ابھی دوسرا جی بدل میں اپنے باپ سے کر لے سکتا ہوں. باپ میرا فوت ہو گیا ہے.
اگلی کال چلا دیجیے.
حج پر جاتا ہے انسان جب میدان عرفات یا منا میں جاتا ہے مزلفوں میں جاتا ہے پاکستان سے تو وہ نمازیں قصر پڑے گا یا پوریاں پڑے گا.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. حج میں نمازوں سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے. اس سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی عورت اگر غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے اور کیا اس کا حج ہو جائے گا کیا حکم ہے.
جو عورت مدت مسافت سے جا رہی ہے تو اس کا بغیر محرم کے جانا جائز نہیں.
ٹھیک.
اور یہ مسئلہ تمام سفروں سے متعلق ہے.
ٹھیک.
اور حج کا سفر تو چونکہ ایک روحانی سفر ہے اس میں تو اور زیادہ اس بات کا تقاضا ہے کہ شریعت کے جو ضابطے ہیں وہ پورے کیے جائیں.
صحیح.
تو اگر ایسی عورت بغیر محرم کے جاتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی.
ٹھیک ہے.
لیکن جو حج ادا کرے گی وہ حج ہو جائے گا.
ٹھیک.
لیکن گناہگار ہوگی.
صحیح. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ حج میں جو ہے وہ نماز سے متعلق کچھ.
حج بدل کا سوال تھا.
حج بدل کا سوال تھا وہ.
ہاں وہ انہوں نے پوچھا میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں تو یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود حج نہیں کیا.
ٹھیک.
اور اپنے پیسوں سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنا فرض حج ادا کریں. اور اگر ایسا ہے کہ والد صاحب نے وصیت کی تھی یا ان کے ترکے سے جائیں گے تو پھر یہ کہ ان کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں.
ٹھیک.
تو اگر نفلی اور رسالے صاحب کی صورت ہے تو پہلے اپنا فرض حج ادا کریں. اور اگر اپنا کر چکے ہیں فرض حج ادا.
ٹھیک.
تو پھر ان کے لیے اسحال ثواب کے لیے یا وصیت والی صورت ہے تو بھی حج کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تیسرا سوال تھا مفتی صاحب کہ حج میں نمازیں پوری پڑھیں گے کم پڑھیں گے اس سے متعلق مددی پھول.
منا اور مزدلفہ اور عرفات یہ مکہ المکرمہ سے 10 کلومیٹر دور بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
مطلب عرفات شاید 10 کلومیٹر بن جائے. مینا تو اس وقت آبادی سے بالکل مل گیا ہے.
جی.
لیکن وہ مقام الگ ہے.
ٹھیک.
الگ ہی مقام شمار ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. اصول یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو جائے اور مقیم ہوتا ہے آدمی 15 دن کی اقامت کی نیت سے.
ٹھیک ہے.
جیسے کوئی شخص جو ہے وہ حیدرآباد سے یا پنجاب سے یا سرحد سے خیبر پختونخوا سے کراچی آیا.
ٹھیک ہے.
اور نیت یہ کہ 15 دن سے زیادہ کے لیے آیا ہوں. اب وہ مقیم ہو گیا.
ٹھیک.
کراچی میں رہتے ہوئے پوری نمازیں پڑھ رہا ہے. اب اسے ایک دن کراچی سے نکل کر ہب جانا پڑا, جو کراچی کی آبادی جہاں سے ختم ہو رہی ہے وہاں سے صرف 10 کلومیٹر دور ہے.
صحیح.
آخری آبادی سے. تو مقیم شخص نے وطن اقامت سے جو سفر اختیار کیا صرف 10 کلومیٹر کا کیا.
ٹھیک ہے.
تو یہ وہاں جا کر پوری نماز پڑھے گا.
ٹھیک ہے.
تو جو مکہ المکرمہ میں آ گیا
مقیم ہو گیا,
ہو سکتا ہے وہ مقیم ہو گیا اور ہو سکتا ہے نہیں ہوا,
دونوں صورتیں.
دونوں صورتیں.
ٹھیک ہے.
تو مینا جانے سے پہلے اگر اس کی 15 دن کی اقامت تھی,
ٹھیک ہے,
اس نے مکہ المکرمہ آتے ہی 15 دن کی نیت کر لی تھی, اور ممکن بھی تھا ایسا, یعنی کہ عمرہ کرتے اس کو مدینہ منورہ جانا تھا.
صحیح.
تو اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہوگی.
اپنا
شیڈول دیکھ کر نیت کا تعین کیا جائے.
صحیح.
تو 15 دن کی نیت اگر مکہ مکرمہ میں پائی گئی, 15 دن کا قیام بھی پایا گیا, بعض اوقات قیام تو پایا جاتا ہے لیکن وہ مسافر نہیں ہوتا. تو میں ایک سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
مینا جانے سے پہلے مکہ میں 15 دن کا قیام پایا گیا.
ٹھیک ہے.
اب یہ شخص مینا میں جائے گا تو یہ جو ہے وہ مسافر نہیں کہلائے گا.
ٹھیک ہے.
پوری نمازیں وہاں پر ادا کرے گا. لیکن اگر مینا جانے سے پہلے, جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ذوالحج کی 1 تاریخ کو پہنچتا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی 25 کے بعد جو بھی پہنچیں گے تو وہ 15 دن نہیں بنتے,
کیونکہ مینا جو ہے وہ نارملی 7 تاریخ کو نکل جاتے ہیں.
جی, فرض کر لیتے ہیں 8 کو نکل جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تب بھی تو جو ہے نا وہ کم دن بن رہے ہیں.
جی بالکل.
تو اب 12 دن قیام رہا, 13 دن رہا, 10 دن رہا, اب جب مینا جائیں گے تو ایک الگ مقام پر جا رہے ہیں.
مقام تبدیل ہو رہا,
مقام تبدیل ہو گیا, اور یہ جو پچھلا ان کا پیریڈ تھا اس کے ساتھ یہ لائق نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مکہ میں ہے جناب, تھوڑی دیر تو گئے, ایسا نہیں ہے.
جی جی.
اب ایک الگ مقام پہ چلے گئے, اب وہاں کی گنتی شروع ہو گئی.
ٹھیک ہے.
تو وہاں رہنا ہی ایک دن ہے, 2 دن ہے, 3 دن ہے.
ٹھیک.
اب یہ دوبارہ مکہ آ گئے.
صحیح.
تو دوبارہ بھی وہی حساب کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں کہاں کتنی اقامت ہے اس کو واضح سامنے رکھنا ہے. اور مینا مزلفہ کے تعلق سے میں نے ایک ضابطہ بیان کر دیا, اس کو سامنے رکھنا ہے
ان شاء اللہ عز و جل. جی, مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ مفتی صاحب کے مدنی پھول ہم چن بھی رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ ہیں, اور سلسلے کا وقت بھی مفتی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. کچھ مدنی پھول اور ارشاد فرمائیے.
تو یہ تو تھا کہ ابھی تیاری کی سوچ بنانی ہے اور یہ معاملات کا اہتمام کرنا ہے. اب کل فلائٹ ہے یا پرسوں فلائٹ ہے.
جی.
تو بلکہ اب سے یہ شروع کریں کہ لسٹ بنانا شروع کر دیں, کاغذ رکھ لیں, جو جو چیزیں یاد آئے کیٹیگری کر لیں مختلف.
ٹھیک ہے.
کہ جی کپڑوں کے متعلق یہ لسٹ ہے, جو الیکٹرانک چیزیں ہیں ان سے متعلق یہ لسٹ ہے.
ٹھیک ہے.
کتابوں کے متعلق یہ لسٹ ہے, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے متعلق یہ لسٹ ہے. اپنی پوری پرچیزنگ کر لیں. احرام جو ہے وہ بہتر یہ کہ 2 رکھ لیں. اور وہ جو پچھلے سلسلے میں آپ نے ایک بڑا ہی اچھا نقطہ بیان کیا تھا کہ جس کی وایا فلائٹ ہے وہ ہرگز ہرگز احرام کو
لگیج
میں نہ رکھے.
جی.
اگر 2 ہیں تو 1 لگیج میں رکھ دے بھلے.
جی بالکل.
لیکن کیری میں جو ہے وہ 1 احرام ہونا ضروری ہے,
ہینڈ کیری میں.
ہینڈ کیری میں.
جی جی.
ورنہ تو اس کو ملے گا نہیں وہاں جا کر.
بالکل.
تو یوں ایک لسٹ بنا لے, اور لسٹ بنانے کے بعد جو ہے پھر بالکل آخری دنوں میں چیک کرنا شروع کر دے کہ جناب یہ ہو گیا ہے کام اور یہ نہیں ہوا.
صحیح.
میں یہ چاہوں گا کہ 2-3 منٹ آپ کچھ تیاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ضروری چیزیں وہ بیان کر لیں.
اس میں مفتی صاحب تھوڑا سا تجربہ اس حوالے سے یہ ہے کہ حاجیوں کی تربیت کے حوالے سے مجلس حج و عمرہ الحمدللہ عزوجل بہت سارے کام کرتی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا گیا
کہ حج تربیت حجی کے پر بھی شروع ہوگی دعوت اسلامی.
جی انشاءاللہ عزوجل. یہ جیسے ہی 17 تاریخ سے فلائٹیں شروع ہوں گی.
جی.
تو حاجی کیمپ سے چونکہ پاسپورٹ ملتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ سرکاری سطح پر جو حج پہ جاتے ہیں, حاجی کیمپ کے اندر بھی دعوت اسلامی کا مکتب موجود ہوتا ہے الحمدللہ, وہاں اسلامی بھائی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ بھی مختلف پاکستان بھر کے ایئرپورٹ میں
ہوتی ہے کہ صرف جو ہے احرام باندھنا سکھاتے ہیں.
جی, چند منٹوں کی تربیت ہوتی ہے لیکن
وہ مسائل کی تربیت نہیں ہوتی.
جی بالکل.
صرف ایک گائیڈنس ہوتی ہے,
گائیڈنس ہوتی
اور جو وقتی رہنمائی ہے وہ ہوتی ہے.
جی بالکل.
پوری حج تربیت تو وہ نہیں ہو سکتی.
پوری حج تربیت تو آپ خود سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ یہاں ہم تقریباً 6-7 سلسلے جو بھی ہمارے ہوں گے وہ کریں گے, پھر جا کر بھی ایک بہت ساری تعداد ہوگی.
منایا نا کہ بس وہ تربیت ہوگی میں بس وہ کافی میں.
جی بالکل صحیح. اچھی آپ نے توجہ دلائی. اس میں یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا جو اس سال حج پر جا رہے ہیں, مفتی ابھی اسی مرتبہ کچھ ایک تجربہ اس طرح سے ہوا کہ احرام لینے کے لیے جب جاتے ہیں دکان پر تو وہ انہوں نے پیک کیے ہوئے احرام رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایز اٹ از جو ہے نا وہ احرام پیک اس نائے میں ہی جاتے ہیں. بھائی ایک احرام دے دیں, دو احرام دے دیں, ایک تولیے کا لے لے, لٹھے کا لے لے, وہ لیا انہوں نے تھیلے میں ڈالا شاپنگ بیگ, خوشی خوشی گھر پر آ گئے. ہونی بھی چاہیے خوشی کے احرام خرید لیا. لیکن جب جس دن فلائٹ ہوتی ہے اس دن اس کو کھولا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں اتنا بڑا سا جو ہے نا وہ نشان موجود ہے, یا پھٹا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے, یا پھر وہ اس سائز کا نہیں ہے جس سائز کے وہ خود موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قد لمبا ہوتا ہے احرام کا عرض چھوٹا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قد چھوٹا ہوتا ہے احرام کا عرض بہت لمبا ہوتا ہے. چلے لمبے والا تو تھوڑا سا لپیٹ لے گا, لیکن جس کا قد لمبا ہے اور احرام کا سائز چھوٹا ہے اس کے لیے تو بڑی سخت آزمائش ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مدنی پھول ذہن میں رکھے مدنی چینل کے ناظرین کہ
آپ کی چادر تولیہ اور وہ لٹھا وہ بھی ذرا پتا.
جی جی جی. تو اس میں جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ ایک سیٹ جو ہے وہ لٹھے کا احرام لے لیں, ایک سیٹ جو ہے وہ تولیہ کا لے لیں. اور اس میں امیر سنت نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ تولیہ جو ہے نا وہ آپ اوپر لیں گے چادر تولیہ کی تو وہ بار بار گرے گی نہیں, اگر آپ لٹھے کی چادر ہی اوپر لے لیں گے تو وہ بار بار نمازوں میں دیگر اعمال جب آپ کر رہے ہوں گے تو وہ گرتی رہے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر کے لیے تولیہ لے لیں اور جو تہبند آپ باندھیں گے وہ لٹھے کے کپڑے کی باندھ لیں, تو اس طرح کافی آسانی ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ احرام پہلے سے
دو سیٹ لیے ہیں تو تھیلیوں سے نکال کے ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا.
جی بالکل. جو لٹھا جو ہے اس کو تہبند کے لیے کر لیں اور ایک چادر جو ہے اس کے ساتھ تولیہ کی ملا لیں.
سیٹ جو ہے نا یوں بنے گا کہ ایک تولیہ اور ایک لٹھا, ایک سیٹ بنا.
جی بالکل. اس طرح سے ایک سیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح سے دوسرا سیٹ ہو جائے گا. تو ایک جو دوسرا سیٹ ہو اس کو آپ اپنے بھلے اس میں لگیج بیگ میں ڈال دیں, اور جو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ گھر سے احرام نہیں باندھ کر آتے, کچھ اندرون سندھ کے لوگ آتے ہیں ان کا احرام خود ایئرپورٹ میں ماشاءاللہ مجلس حج عمرہ کے تحت بنتا ہے, پھر یہ اندر چلے جاتے ہیں بعض اوقات 4-5 گھنٹے پہلے, جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آخری وقت میں, کچھ ایسے تجربے کار بھی ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں اندر ہی احرام مان لیتے ہیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح ہماری بعض ایئر لائنز ایسی ہیں کہ جس میں احرام باندھنے کی جگہ بھی موجود ہیں, یعنی وہ پھر جہاز کے اندر بھی لوگ احرام باندھ لیتے ہیں. تو جس طرح آپ کی سچویشن ہو لیکن احرام بھول نہ جائیں, جیسے مفتی صاحب نے یاد دلایا پچھلے سلسلے کا تو میں بھی آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ آپ اپنے ہینڈ کیری کے اندر ایک سیٹ جو آپ نے بنایا لٹھے کا ایک اور ایک تولیہ کا, یہ ایک سیٹ بنا کر آپ اپنے ہینڈ کیری میں ڈال لیجئے اور ایک آپ اپنے لگیج بیگ میں ڈال دیجئے, جو نیت بھی یوں کر لیجئے, یوں بھی کی جا سکتی ہے.
حج پر جانے والے جو ہے نا وہ
جی
بہت سارے لوگ پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھتے ہیں,
بالکل ایسے ہی
یہ ہینڈ کیری بھی سمجھ میں نہیں آئے گی لفظ,
مطلب وہ جو آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں نا, ہاتھ کا بیگ کہہ لیں اس کو, کہ ہاتھ کے بیگ میں
تھوڑے سے آسان کر کے بتاؤں.
جی بتائیے
کہ جہاز میں جو لے جانے والا سامان ہوتا ہے
ٹھیک ہے
جس کو لگیج کہہ رہے ہیں, بڑا بکسا جو ہوتا ہے تو اس کی ایک وہ ہوتی ہے مقدار ہوتی ہے
ٹھیک,
کہ اتنے کلو تک الاؤ ہے, تو وہ بکسا آپ نے تیار کر لیا اور پھر 7 سے 10 کلو یا 10 کلو تک ہوتا ہے عام طور پر آپ جہاز کے اندر سامان لے کے جا سکتے ہیں. اس میں وہ سامان ہوتا ہے جو احتیاطیں ہوتی ہیں نا, جہاز میں یہ نہیں لے کے جانا یہ نہیں لے کے جانا, وہ خاص طور پر ہینڈ کیری کے متعلق زیادہ ہوتی ہیں.
ٹھیک.
اصلات اس میں بھی نہیں رکھنا, دونوں بہت ساری چیزیں ہیں جو دونوں میں نہیں رکھنی.
جی بالکل.
لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں ممنوع ہوتی ہیں, جیسے آپ ایک مسافر ہے وہ کینچی تو لے کر جائے گا, وہ جو ہے وہ شیونگ کا سامان بھی لے کر جائے گا, تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ لگیج میں ڈال دی جائیں. ہینڈ کیری میں بہت ساری چیزیں الاؤ نہیں ہوتی, تو وہ جو جہاز میں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ زیادہ بھاری نہیں ہونا چاہیے, وہ ورنہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, پھر تو اس میں جو ہے وہ آپ ڈال لیں احرام اگر وایا فلائٹ ہے تو.
ہم انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بیگ بھی دکھا دیں گے.
اچھا.
اور احرام کا وہ بیلٹ بھی آپ کو دکھائیں گے جو امیر سنت کے سلسلے میں دکھایا گیا تھا ہمیں, بہت ہی پیارا اور اچھے انداز کا بیلٹ آپ لیجئے. بعض اوقات اتنا چوڑا والا بیلٹ لے لیتے ہیں جس میں پیسوں کی یا موبائل وغیرہ ہوتے ہیں,
بالکل
پاسپورٹ ہوتے ہیں,
چپٹا بیگ ہوتا ہے نا.
ہاں
مجھے تو وہ ہرگز پسند نہیں ہے,
وہ مشکل ہوتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں, کہ جب بندہ احرام پہن لیتا ہے نا تو نہ تو اس کی جیب ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے,
جی
تو ایک تو جو گلے والا بیگ ہے
جی
وہ بڑا کام آتا ہے.
جی بالکل.
گلے والے بیگ کے اندر کاغذات وغیرہ رکھ لیے جائیں.
ٹھیک.
اور جو بیلٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے اس میں پاسپورٹ آ جائے, موبائل رکھ
بالکل
آ جائے, تو تھوڑا سا اس میں اسپیس ہونا چاہیے
انشاءاللہ. یہ بھی ہم سلسلے میں کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو دکھا دیں. تو کوشش کریں یہ چند چیزیں انشاءاللہ چیدہ چیدہ آپ کو بیان ہوتی رہیں گی. تو آپ کوشش کریں اس سلسلے کو دیکھیں. جو آج کے سلسلے میں شریک نہیں ہو سکے آپ کے علم میں ہیں کہ وہ حج پر جا رہے ہیں, ان کو یہ دعوت دیجئے کہ وہ یہ سلسلہ دیکھیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مفتی صاحب سے ہم مدنی پھول لیتے رہیں گے. مفتی صاحب اور کچھ ارشاد فرمانا
چاہیں؟ چیزیں جو ہے وہ مطلب کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ رکھی جا سکتی ہیں.
ٹھیک.
خاص طور پر خشک قسم کی جو چیزیں ہیں, جب بندہ وہاں اترتا ہے جدہ میں تو بس میں بیٹھنے تک کئی گھنٹے بعض اوقات لگ جاتے ہیں.
صحیح.
اور پھر مکہ المکرمہ پہنچنے تک, یعنی وہاں ایسا نہیں کہ جدہ میں جیسے آپ اترے تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی, بہت ساری چیزیں مہنگی ہوگی. میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو ہم لوگ جدہ سے مکہ المکرمہ شاید 6 گھنٹے میں پہنچے ہوں گے.
اچھا.
حالانکہ 1 گھنٹے کا راستہ ہے, ممکن ہے 6 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ گئے ہوں.
اس میں ایئرپورٹ پہ ایک پورا ان کا پروسیس ہوتا ہے نا؟
نہیں, وہ پروسیس نکال کر عرض کر رہا ہوں. بس چلنے کے بعد 6 گھنٹے لگے ہوں گے.
بس چلنے کے بعد
ٹریفک اتنا جام تھا.
اچھا اچھا.
تو بعض اوقات جو ہے نا وہ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ہو نا ساتھ میں, جیسے بسکٹ رکھ لیے, کچھ اور ایسی چیزیں, بریڈ رکھ لیا, کوئی شہد رکھ لیا, جام رکھ لیا, تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک سہارا رہتا ہے اور بندہ جو ہے وہ نکاہت کی حالت میں نہیں آتا اور مکہ المکرمہ پہنچنے تک گزارا ہو جاتا ہے. اچھا, آخری بات میں عرض کروں گا, یعنی آج کا سلسلہ ہم ختم کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہنچنے تک. ایئرپورٹ سے آگے کیا مراحل ہیں اور احرام کی پابندیاں پھر کیا ہوں گی انشاءاللہ اگلے سلسلے میں عرض کریں گے. احرام کی بات چلی, احرام کہاں پہننا ہے کہاں نہیں پہننا ہم نے بیان کیا. آخر میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کروں گا
جی
کہ جانے سے پہلے, احرام پہننے سے پہلے اپنے حج کا تعین کر لیں. آپ کون سا حج کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کر رہے ہیں, کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں, حج بدل کر رہے ہیں, فرض حج ادا کر رہے ہیں, نفل ادا کر رہے ہیں, قران ہے, تمتو ہے, افراد ہے.
ٹھیک.
تو اپنے حج کا تعین کر لیں. اگر آپ تمتو کر رہے ہیں, جو پاکستان میں سے جانے والے اکثر لوگ تمتو ہی کرتے ہیں
جی,
کہ پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور پھر جا کر جو ہے وہ عمرہ کر کے کھول دیتے ہیں اور پھر حج کا احرام.
دنیا کے کئی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حج تمتو ہی کرتی ہے.
جی. تو اس حوالے سے جس طرح کی نیت کرنی ہے وہی نیت کرے.
ٹھیک.
جب احرام کا آغاز ہوگا اور نیت سے آغاز ہوگا, کس طرح آغاز ہوگا انشاءاللہ عزیز اگلے سلسلے میں مرض کریں گے. تو تمتو کرنے والے صرف عمرے کی نیت کریں گے.
ٹھیک ہے.
کران والے ایک ساتھ نیت کریں گے دونوں چیزوں کی. تو تعین کرنا ضروری ہے کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
جی
انشاءاللہ عزوجل. مدین چینل کے ناظرین, اگلا سلسلہ ہوگا اور اس میں مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہم احرام اور اس سے متعلق ضروری احکام انشاءاللہ عزوجل یہ مفتی صاحب سے سیکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں مدنی چینل. یہ سلسلہ بھی خصوصی طور پر آپ ہی کے لیے ہے کہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں, بلکہ آپ کی نالج میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اس سال حج پر جا رہا ہے, اس کو میسج کیجئے, اس پیغام کو آگے کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین عام ہو سکے. ہم مفتی صاحب کے جو جوابات ہیں, جو آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں, مختلف ہماری تربیت فرما رہے ہیں, احکام سکھا رہے ہیں, تو یہ سیکھ کر ہم دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں, دوسروں کی مدد کریں انشاءاللہ عزوجل. کبھی ایسا بھی ہوگا اگر آپ کا اس سال حج کا سفر نہیں, لیکن دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ یار میں بھی حج کروں گا, میں بھی حج پر جاؤں گا, انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی حج پر جائیں گے اور ہمارا بھی بلاوا ہوگا, ہم بھی انشاءاللہ عزوجل حج کے مبارک سفر پر جانے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, 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 لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک.